نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما امين يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اس سے پہلے ہم مکی دور دیکھ چکے ہیں اور اس مکی دور میں ہم نے جو لاسٹ جس پہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ کفار دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیا تدبیر کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ان کو نکالا جائے یا ان کو قتل کیا جائے جلا وطن کیا جائے کیا کیا جائے تو سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں ایگزیکٹ یہی چیز کہ وہ لوگ انہوں نے جو میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ان دا اینڈ ابو جہل نے جو تجویز دی تھی اس کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ کیا تجویز تھی کہ ایک بندہ قتل نہ کرے بلکہ ڈفرینٹ قبائل سے ایک ایک نوجوان ہو جو کہ ایک ہی دفعہ میں وار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاکہ بعد میں بنو ہاشم جو ہیں وہ اس چیز کا بدلہ نہ لے سکیں اور ظاہر ہے قتل کا بدلہ وہاں پہ بھی اس زمانے میں بھی قتل ہوا کرتا تھا اور اگر ایک بندہ قتل کرتا یا ایک قبیلے کے کوئی ایک فرد قتل کرتا تو کیا ہونا تھا کہ اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تو اس نے یہ تدبیر سوچی کہ یہ پھر کس کس کے ساتھ بدلہ لیں گے تو ان دا اینڈ ظاہری بات ہے معاملہ دیت کے اوپر ختم ہوگا اور جب دیت ان کو پے کرنی پڑے گی تو ہم دیت پے کر دیں گے لوگوں کو دیت ہی دینی پڑے گی زیادہ سے زیادہ تو لیکن ہمارا یہ کام ایک طرح سے یعنی وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے وہ والا بات ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ بھی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اب وہ ہم نے ساری بات پڑھی تھی اچھا اس کے اندر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ساری جتنی کنورسیشن ہو رہی تھی اس میں کہیں ابو لہب کا ذکر نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیوں نہیں ابو لہب کا ذکر یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے قریش دار الندوہ میں یہ چیپٹر آپ نے دیکھا تھا نا اس میں ڈفرینٹ لوگوں نے یعنی اپنی اپنی رائے دی ہیں اور آپ دیکھیں مختلف لوگوں کے نام ہیں ابو لہب اتنا بڑا نام تھا چیف تھا وہاں کا تو اس کا نام کیوں نہیں ہے اس میں جی بالکل شاباش ابو لہب جو تھا کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیا اس کو کوئی اعتراض ہونا تھا اس بات کے اوپر کہ ان کو قتل کر دیا جائے کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا وہ تو جانی دشمن تھا ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز کے بارے میں تھا کہ اگر وہ بھی اس میٹنگ میں ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ منع کرے گا لیکن کل کو یہ بات ایک تانا بن جائے گی کہ دیکھو اس نے اپنے بھتیجے کو مروا دیا تو وہ اس سے بچنا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ تانا نہ بن جائے کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی انسان اپنے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کروائے یعنی یہ ان کی ایتھکس تھی اور کبھی ان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ اس نے اعتراض کرنا تھا یہ نہیں تھا کہ اس نے منع کرنا تھا مگر اس لیے کہ اگر وہ بھی شامل ہوگا تو پھر دیکھو وہ کیا ہوگا وہ ایک طرح سے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک بات بن جائے گی تو یہ ابو لہب اس کے اندر نہیں ہے اچھا آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 164 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ سارا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ آج رات آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی ایون تھا کہ نکلنے کا وقت مقرر کر دیا تھا کون آپ کے بستر پہ سوئے گا اور آپ کے ساتھ کون ہوگا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کرتا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں طے کی تھی اور ڈیٹ اینڈ ٹائمنگ بھی دیکھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور اب آئے ہیں واپس تو اپنا نارم جیسے روٹین ورک تھا ویسے شروع کر دیا اپنا کام، کہ کسی کو شک نہ ہو کہ کوئی انیوژل بات ہے. اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، یعنی روٹین ان کا کیا تھا کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے تہجد کی نماز؟ مسجد حرام. سبحان اللہ. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی. کیوں یہ کہا تھا؟ اس لیے کہ بہت بڑا خطرہ تھا، جو وہاں پہ سویا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے سوتے میں اس کو مار دے. چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا. علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے گھر گھیرا ہوا تھا اور وہاں پہ اتنی اونچی دیواریں ہیں، ایسے تو ہوتی نہیں تھی کہ ان کو پتا نہ چلے. انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی سویا ہوا ہے تو یہی سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ تین آپشن تھی نا ان کی اس میں، کہ جب وہ مکر کر رہے تھے کافر لوگ کہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، جب اللہ تدبیر چلتا ہے نا تو ہی از بیسٹ آف دا پلانر. اور یہاں سے کیا پتا چلتی ہے بات، کہ پلاننگ کا حکم اسلام دیتا ہے، پلاننگ کرو. ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے آ گئے اور دیکھے جائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بس دیکھو جو کرتے ہو تم کرو اور بس. نہیں، انہوں نے پلان کیا، دیکھیں ٹائمنگ کو، ساتھ کس نے جانا ہے، رات کا کون سا پہر ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب کچھ، ایوری تھنگ واز پلان. لیکن جب پلاننگ کر لے مومن تو اس کے بعد پلاننگ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ بس سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ بس اللہ ہی اس کی ٹیک کیئر خود ہی کرے گا. نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل. اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہیں سوچنا بس اونٹ نہ مل ہی جائے گا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیں. اب دیکھیں انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں. اللہ چاہتا تو ان کو پہلے نکال لیتا نا، لیکن انہوں نے گھر گھیر لیا ہے، حضرت علی کو بستر پہ سلا چکے ہیں اور اندر ہی موجود ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی. چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے. ایسی نظر بندی ہو گئی کہ وہ بالکل یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی اور وہ جیسے سب کی آنکھوں میں یا چہروں پہ وہ مٹی پڑ گئی تھی اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا نا. اور دیکھیں یہی آیت، جب انسان کسی نقصان کا خدشہ ہو، کوئی ایسا دشمن ہو، تو اس کے لیے یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اب ڈائریکٹ سیدھے کہاں گئے، ابو بکر صدیق کے گھر. اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا. کدھر کا رخ کیا؟ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا میپ، اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو، مکہ مثلا یہاں پہ، اور اس کے مدینہ کس طرف ہے؟ نارتھ کی سائڈ پہ. اور یمن کس طرف ہے؟ ساؤتھ میں. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا، اور دوسری بات یہ، اب وہ اس سے کیا پتا چلتا کہ مکان کی کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا؟ دروازے سے نہیں گئے کہ وہ، تو وہ آپ کیا بتائیں، وہ اونٹنیوں کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ابھی اونٹنیوں کو ساتھ نہیں لیا، ابھی پیدل ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, ورنہ کیا اونٹنی وہ کہاں گئی تھی.
اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے. یعنی ابھی فجر نہیں ہوئی تھی, اندھیرا تھا, تو اس اندھیرے اندھیرے میں ہی غار سور تک جا پہنچے تھے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کافر گھیرے میں ہیں ابھی تک گھر کو, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہیں سوئے ہیں. دیکھ لو جب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی, اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی پلاننگ کیسی ہے اور انسان کی پلاننگ کیسی ہے. ان کے سامنے لیٹے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں ہے وہ, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں اللہ کے اوپر اصل میں بھروسہ نہیں آتا, اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی پتا چلتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیسے اس کا ساتھ دیتا ہے. ہم اپنے اسباب پہ زیادہ ہمارا بھروسہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ایسے تو ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کسی کی عقل کیسے معاف کر دیتا. اچھا پھر کیا ہوا, اب اندھیرا ہے بالکل, غار میں 3 راتیں. اب یہ غار اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا نا یہ غار جو ہے, آپ نے دیکھا کیسا ہے یہ غار, گئے آپ ان کے اوپر؟ ہاں, لیکن کیسا ہے غار؟ نہیں گئے غار, یہ اب تو خیر تھوڑی ظاہرہ غار بھی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ایسے تھا کہ جیسے ایک کریک تھا زمین کے اندر, اور جیسے نیچے کو آپ کو کرال کر کے جانا ہے اس کے اندر, بہت تنگ غار, یعنی کھلا نہیں تھا, بہت تنگ غار تھا, اور نیچے کی طرف کو ایسے تھا. ٹھیک ہے, اب غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کو کاٹے یا ڈسے. اب دیکھیں اندھیرا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے غار میں, تو انہوں نے یہ نہیں کہ ہم چلو دونوں اندر چلتے ہیں. خوف تو ہر ایک انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں نہیں تھی صرف, جو یہ بات ہے نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد, اپنے گھر والے, اپنے خاندان سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. تو اندر داخل ہوئے, اور یہ بھی ایک تدبیر ہو گئی نا, تدبیر کی نا, ورنہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے ہیں, چلو چلو اندر. نہیں, چند سوراخ تھے, انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا, ایک یا دو سوراخ باقی رہے, ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا. اب اتنی گنجائش نہیں تھی, جو سوراخ تھے ان کو اپنا تہبند پھاڑا اور اس کپڑے سے ان سوراخوں کو بند کر دیا. صرف ایک سوراخ تھا جو رہ گیا, اور اس میں انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے. اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا, مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے بھی نہیں, لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے, جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا. یعنی ہلے تک نہیں کہ کہیں میرے ہلنے سے میری گود میں ان کا سار رہ کر یہ نہ ہو کہ جاگ جائے. اتنا احترام, اتنی محبت. آپ پورے سفر میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السفر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے نہیں بنایا. حالانکہ دیکھیں اس وقت حضرت عمر بھی تو ایمان لا چکے تھے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ان کا صاحب السفر بنا دیتے, وہ تو کتنے زیادہ بہادر بھی تھے. کوئی حکمت تو ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا اس سفر میں ساتھ دینے کے لیے, اور یہ اتنی بڑی بات ہے, اس کی بھی بات آگے آئے گی. تو انہوں نے یہ ان کو سانپ ڈسا تو انہوں نے اس پہ یہ فرمایا. اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا اس جگہ پہ اور اس سے ہی تکلیف جاتی رہی. غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے. اس دوران, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, 3 رات چھپے رہے. اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے.
اچھا اب یہ آپ کو بتا دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی اس سارے سفر میں معاون تھی، پوری فیملی، دا ہول فیملی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ نوجوان لڑکے ہیں. اب یہ نوجوان لڑکے اتنے ذہین تھے، رات یہاں پہ گزارتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے یہ دیکھیں. یہاں پہ وہ گہری سمجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے. وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے، گویا مکہ ہی میں رات گزاری. یعنی قریش میں دن میں ایسے گھومتے تھے جیسے لگتا تھا کہ مکہ میں رات کو رہے، حالانکہ وہ رات کہاں گزاری ہوتی تھی، غار طور پہ. اچھا پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے، اور تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے. سارا دن یہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈنے کے لیے. ہاں یہ بھی آپ کو بات بتاتی ہے، ابھی آتی ہے اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. تو ان خبروں کو لے کے غار تک پہنچے، کیونکہ اس وقت کوئی فون تو تھا نہیں کہ بھائی جا کے ان کو بتا دیا جائے وہ پیچھے کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا پروگرام بنا رہے ہیں. تو وہ جا کے خبریں بتاتے تھے. اور کس وقت جاتے تھے؟ رات جب گہری ہو جاتی تو تب جاتے تھے، اور صبح سے پہلے ہی آ جاتے تھے کہ لوگوں کو ایسے لگے رات تو یہی تھا. اور لوگ ان کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں دیتے تھے، لڑکا سا تو ہے، اس نے کیا یعنی جیسے ٹین ایجر. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. یعنی وہ ان کے غلام کا کیا حالات تھے، عامر بن فہیرہ جو تھے، یہ ان کا اپنا رول تھا، یہ بھی ابو بکر صدیق کے غلام تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، بکریاں چراتے رہتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو بکریاں وہاں لے آتے تاکہ وہ بکریوں کا دودھ پیے. اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. پھر صبح تڑکے، یعنی صبح ہی صبح، عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے، اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائے. یہ پلاننگ کتنی زیادہ تھی سبحان اللہ، کہ ان راستوں پر لے کر جائیں تاکہ عبداللہ جن راستوں سے آئے ان کے قدموں کے نشان مٹ جائے. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ کھوج لگانا پیروں سے، ایون اونٹیوں کے نشانوں سے، ان چیزوں سے ہی وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کون یہاں سے گزر کے گیا. کون سی؟ یہ جو ہاں یہ پری پلان تھا، انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ کس طرح کون آئے گا. عبداللہ آئیں گے رات کو، آ کے خبریں دیں گے، عامر بن فہیرہ ایسے کریں گے کہ بکریاں چراتے ہوئے لے کر آئیں اور یہاں پہ دودھ پیئیں اور واپسی پہ جائیں تاکہ وہ قدموں کے نشان مٹ جائیں. باقی رہے قریش، اب یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ان کا کیا ہوا، وہ تو وہاں پہ گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تھے اس رات کو، تو ان کا کیا بنا پھر؟ تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں پہ توتے اڑ گئے، وہ تو سٹ پٹا گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں. کیا یہ جھوٹ تھا؟ ان کو کیا پتا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو وہ انگریز ان کے بہت پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہر طرف انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے. تو انگریز سپاہی آ گئے اور وہ انہیں سے آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے. تو وہ ایسے کھڑے ہیں نا، تو ایسے کھڑے ہو کے ادھر ہوئے اور کہتے ہیں ابھی یہی تھا. اس کو کہتے ہیں توریا نا، کہ نہ جھوٹ ہوا، ابھی یہی تھا. اور انہوں نے کہا اچھا، شاید ان کو پہچان تو نہیں تھی شکل کی، تو ابھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ایک سائڈ پہ ہو کے کہنے لگے ابھی یہی تھا، وہ ڈھونڈتے ہوئے چلے گا. یہ بھی حکمت کی بڑی بات ہوتی ہے. جی یہ ابھی آئے گا واقعہ انشاءاللہ. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا. حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے، یعنی دو ہیں تو دونوں کے بدلے ایچ 100 اونٹ دیے جائیں گے، زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ، جیسے اشتہاری آج بھی قرار دے دیتے ہیں نا، اور بڑے بڑے وہ لگا دیتے ہیں اور ہر جگہ نشر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بات پھیلا دی جو ان کو زندہ مردہ پکڑ کے لے کر آئے اس کے لیے 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹ کوئی کم بات نہیں تھی، 100 گاڑیاں سمجھ لیں، آج ایک گاڑی کتنے کی ہوگی، 25,000-30,000 کی اگر ایک گاڑی ہے تو 100 گاڑیاں سوچے کتنے کی ہوں گی، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اس وقت اونٹ ایک بہت ایکسپینسو کموڈیٹی تھی۔
یہاں پہ کھول دیں دروازہ اور یہاں بیٹھ جائے گا کہ مجھے ڈسٹرب۔ تو اب
تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں بھی بتا دوں، حضرت اسماء کے بارے میں۔ حضرت اسماء جو تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے، تو اس وقت حضرت اسماء، چونکہ یہ اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6-7 سال کی بچی ہوں گی، 8-9 سال کی یا اتنی، مطلب کم عمر تھی بالکل، لیکن حضرت اسماء جو تھی وہ بڑی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس لیے کہ جب ہجرت کی ہے انہوں نے کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد ہجرت کی انہوں نے، تو اس وقت پھر انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے قبا کے مقام پہ جا کے، تو سوچیں کہ تھوڑی ان سے ظاہر ہے عمر میں بڑی تھی، ٹین ایجر تھی یا 20 کی ہوں گی، تو اتنی زور سے ابو جہل نے چانٹا مارا کہ ان کی بالی گر گئی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سب سے پہلے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے گھروں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے، جیسے ہوتا ہے ایک نارمل کہ یہ گئے کہاں پہ، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور یہاں پہ ان سے پوچھا، کیونکہ یہ بڑی تھیں اس لیے ان سے سوال کیا۔ دوسری بات حضرت اسماء کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا، مشکیزہ تیار کیا پانی کے لیے کہ ساتھ زادے راہ کے لیے، تو کوئی چیز باندھنے کے لیے نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اپنا یہ ازار بند نکالا اور اس کو 2 حصوں میں کیا، اور ایک حصے سے اس کو باندھا اوپر سے، تو اس وجہ سے ان کو ذات النطاقین بھی کہا جا رہا ہے، ان کا لقب ہے کہا جاتا ہے، اور نطاقین نون طو الف قاف یا نون، 2 پٹکوں والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی بھی دعا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے نطاق عطا فرمائے۔ اور ان کے یہ جو بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے، آپ ذرا ضرور نیکسٹ ٹائم کے لیے ہوم ورک ہی آپ کو دیتی ہوں کہ آپ لوگ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مجھے آ کے بتائیں گے کہ وہ کون تھے، ان کے جو بیٹے تھے کیا ان کا کارنامہ کیسے تھے وہ، کیونکہ جی حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا اور ان کو لٹکا دیا تھا چوک میں، ہاں ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا، اور یہ وہاں سے گزری تھی اور اتنی ضعیف ہو چکی تھی، کوئی 100 سال کی ہو چکی ہوں گی، اور اپنے بیٹے اور پوتے ان کے شہید ہو چکے تھے، اور یہی ایک بیٹا رہ گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سواری ابھی تک اتری نہیں ہے، اتنی انہوں نے یعنی بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ جھیلا تھا عبداللہ بن زبیر کا، اور یہی وہ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے مہاجرین میں، اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا، تو بہت ہی مہاجرین نے خوشی منائی تھی ان کی پیدائش پہ۔ اور دوسرے عامر بن فہیرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بھائی تھے عبداللہ بن طفیل، ان کے اصل میں غلام تھے عامر بن فہیرہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا، احد میں بھی حصہ لیا، بہت شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، تقریباً 34 ایئرس کی عمر میں شہادت پا لی تھی، بحیر معاونہ آپ نے سنا ہوگا یہ نام، کہ جس میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہمارے ساتھ کچھ قراء اور حفاظ وغیرہ بھیجیں کہ ہمیں آ کے قرآن سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ کے 70 حفاظ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور انہوں نے راستے میں دھوکہ دیا تھا, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دھوکہ دیا تھا انہوں نے اور ان کو شہید کیا تھا, ان میں ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ لوگوں نے دیکھا اس وقت کہ ان کی جو باڈی تھی وہ آسمان کی طرف کو چڑھی ہے اور آسمان میں معلق ہو گئی, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گئی ایسے اسٹیشنری, اور اس کے بعد زمین کے اوپر آئی. ارے فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوگا یا کیا, اور جس نے ان کو برچھا مارا تھا جب ان کی شہادت ہونے لگی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا واللہ میں کامیاب ہو گیا, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ کہہ رہا واللہ میں کامیاب ہو گیا, اور وہ اسلام لے آیا تھا. تو ان کی ایک جو ڈفرینٹ بات آپ نے یاد رکھنی نا عامر بن فہیرہ کی, وہ یہ کہ اس طرح یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے اور اس کے بعد ان کی لاش نیچے زمین پہ رکھی گئی تھی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پیچھے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ یعنی دیے جائیں گے, ہر ایک کے بدلے میں زندہ یا مردہ ان کو پکڑ کے لے کر آئیں. تلاش کرنے والے غار کے داہنے تک جا پہنچے اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا اور آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے, غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے. کیسے پہنچے تھے؟ ایکچولی اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں یہ کھوجی ہوتے تھے جو نشانات سے پتہ لگا لیتے تھے, تو ان کا ایک ماہر کھوجی تھا وہ ان کو لے کر یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں تک ہی پیر آتے ہیں, اس کے آگے نہیں جاتے. اور واقعی اس کی بات سچی تھی, اس نے کہا آگے نہیں ہے کوئی بھی نشانات. اور وہ لوگ ایسے غار کے اوپر کھڑے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں, میں نے بتایا نا کہ کریک تھا اندر کو وہ اس میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنا بڑا تو تھا نہیں, اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بس خوف کھاتا ہوں کہ آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا نا سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ انہی اسی بات کو وہاں پہ بیان فرمایا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب کافروں نے اس کو مکہ سے باہر نکال دیا تو وہ جو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر غار میں تھے ان دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ کون کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا کہ آپ غم نہ کریں چاہے وہ ہمارے سر پہ کھڑے. تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنی قریب کافر آ گئے تھے. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ہم غار میں دیکھ لیں, یہاں پہ آئے ہیں. تو اس وقت کسی دوسرے نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو, اس غار کے اوپر تو یہ جالا مکڑی کا لگا ہوا ہے اور یہ تو لگتا ہے اتنا پرانا غار ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہوا, اتنی پرانی تم اندر جا کے کیا کرو گے. اور ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں پہ کہیں قریب ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا اندھا کر دیا. اور مکڑی نے جو جالا بنایا تھا اس کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ ایک لنک مسنگ ہے اس میں, اور ہم بہت مشہور ہم سنتے ہیں کہ کبوتر نے انڈے دے دیے تھے, اس میں زیادہ ہی ضعف ہے, وہ زیادہ ہی ویک نریشن ہے. مکڑی کے جالے والی تو پھر بھی مسند احمد میں ہے لیکن اس میں ایک لنک مسنگ ہے. اب اللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, مگر اتنا بتا دوں کہ چونکہ ضعیف روایت ہے اس لیے ہم بہت زیادہ اس کو اس طرح کوٹ بھی نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے لوگ اس وجہ سے تو بنایا ہوا ہو, لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سکینت تاری کر دی تھی کہ سکینت ہو گئی ان کے اوپر اور بالکل ایک دم ٹھہراؤ آ گیا.
और वो लोग वहाँ से वापस चले गए। जी देखिये, इसकी हिकमत बहुत अच्छा, इनका सवाल है। देखिये, उन लोगों को पहले ही ये शक था, क्योंकि लोग उस वक्त किधर को माइग्रेट कर रहे थे, सब मदीना की तरफ, कि ये अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मदीना। तो ये तो समझ लें कि अपना वो आपने दे दिया कि हम उस तरफ होंगे और वो उस रास्ते में चले जाएंगे। वहां पे कोई बहुत 1000 रास्ते तो थे नहीं, एक बड़ी शाहरा थी। और अब हम देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शाहरा नहीं ली। यहाँ पे 3 दिन इंतजार किया, अब वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपनी सारी एनर्जी इनके पीछे भाग भाग के, और ये बिल्कुल ऑपोजिट तरफ है। जब 3 रातें यहाँ पे गुजर गई, फिर इन्होंने आगे यहाँ पे आएगा, इन्होंने एक खोजी या एक गाइड कह सकते हैं, जो बहुत रास्तों का माहिर था, उसको हायर किया था कि 3 दिन के बाद आप हमें यहाँ पे मिलना सारे सौर पे। हाँ, अब वो कसीदी रजीला तला उन्होंने उसको उजरत के ऊपर हायर किया, वो मुसलमान नहीं था। ये अभी हम उसकी बात पढ़ेंगे कि कैसा उसका मामला था। मदीना की राह में सोमवार की रात, सोमवार क्या है, मंडे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर वही नाजिल हुई मंडे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मंडे को और हिजरत की भी मंडे को। और देखिए, मुहर्रम में नहीं हुई, रबीउल अव्वल में, सन 1 हिजरी की चांद रात। तो किस वक्त हुई है हिजरत, ये आपको याद रखना चाहिए, इसको हाईलाइट कर ले, रबीउल अव्वल, ठीक है, रबीउल अव्वल के महीने में। और क्या तारीख है, 1st है रबीउल अव्वल की, और मंडे की रात है। रहनुमा अब्दुल्ला बिन उरैकत लैसी, अब यहाँ पे अरकत भी आता है कई किताबों में, उरैकत भी आता है। ये है उस बंदे का नाम जिसको इन्होंने हायर किया था कि 3 नाइट्स के बाद 4th डे पे तुमने हमें यहाँ पे मिलना है गारे सौर पे। वादे के मुताबिक दोनों सवारियां लेकर, अब समझ आई कि वो दोनों सवारियां पीछे थी अभी, वो ऊंटनियां, अब वो लेकर आ रहा है। जबले सौर के दामन में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूच फरमाया। अब ये यहाँ से मूव हुए बिल्कुल खामोशी से, 3 दिन तक वहां पे रहे। ये भी उनको मिस गाइड करने का एक तरीका था मुशरिकीन को, कि किस तरह वो ढूंढते फिर रहे हैं भूखे भेड़िए की तरह। और उसमें आप सोचे सिर्फ वो शामिल नहीं थे, और भी इर्द गिर्द के कबाइल के, जहां तक खबरें पहुंची थी कि इतना बड़ा इनाम है इस चीज के पीछे, जो जहां था वो कह रहा था कि हम ढूंढ लेते हैं। देखिए, किसी को यहाँ पे कहते हैं $1,000,000 मिलेगा फलां को ढूंढने पे, कितने लोग निकल खड़े होंगे। तो इसी तरह, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जाहिर है अब्दुल्ला बिन उरैकत को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना बड़ा इनाम का तो नहीं, इतनी बड़ी उजरत तो नहीं तय की होगी कि 100 ऊंट दे दे, लेकिन अभी वो मुसलमान नहीं है। लेकिन देखें उसकी ईमानदारी, कि उसने ये नहीं किया कि कोई भिनक दे दे कि मुझे तो उन्होंने कहा है 3 दिन बाद यहाँ पे मिलना। इसका मतलब गैर मुस्लिमों में भी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया ना, गैर मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं कि आप उनके पास खजाना भी रखवा दें तो आपको वैसे वापस दें, और कई ऐसे भी हैं कि $1 भी आप रखाएंगे तो वो नहीं देंगे। तो डिफरेंट तरह के लोग उनमें भी। इनके साथ आमिर बिन फुहैरा भी थे। अब कौन कौन लोग हो गए इस वक्त, क्या कौन लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन उरैकत, ठीक है। अब रहनुमा जो गाइड है, पहले जुनूब की जानिब यमन के रुख पर दूर तक चला। अब क्या है, साउथ में वो लेके चला और फर्दर साउथ में चला गया, फिर पश्चिम यानी मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ मुड़ा और साहिले समुंदर का रुख किया। साहिल के करीब पहुंचकर शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। अब आया बहुत दूर से चक्कर काट के, अब साहिले समुंदर के साथ साथ, और एक ऐसे रास्ते पर चला जिस पर शाजो नादिर ही कोई चलता था। यानी ये भी एक रास्ता था मदीना जाने का, लेकिन ये जिसको कहते ना मेन हाईवे नहीं थी, उस जमाने में भी ऐसे नहीं था कि कोई किसी की तरफ को भी चल पड़ता था। एक मेन हाईवे समझ ले, ऐसी हाईवे तो नहीं, लेकिन एक मेन शाहरा थी जिस पर सारे ही जाते थे, काफले हैं जितने लोग हैं वो उसके ऊपर जाते थे। उसने वो राउट नहीं लिया, उसने साहिले समुंदर के साथ साथ लिया, और आज इन्होंने वहां से हाईवे बनाई है। और अब जाहिर अब तो मैप्स वगैरह सब चीजें हैं, नेविगेशन है, अब इन्होंने कहा है कि ये इजिएस्ट वे है मदीना जाने का, जो उस वक्त लोगों को नहीं पता था, और वो जिस रास्ते से जाते थे वो नहीं था, یہ تھا سب سے بہتر راستہ. اس رات رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا, یعنی پوری رات چلتے رہے. اور اس زمانے میں عرب لوگ جو تھے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے, کیونکہ دن میں اتنی ہیٹ ہوتی تھی کہ وہ لوگ نہیں سفر کر سکتے تھے. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی, آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابوبکر صدیق نے گرد و پیش کا جائزہ لیا, کیا دیکھنے کے لیے, کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اب دیکھیں حالانکہ وہ بھی تو اتنے ہی تھکے ہوں گے, وہ بھی اتنا ہی سفر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی آرام کرنے لیٹ جاؤں. ان کو کیا فکر تھی کہ سیفلی ان کو وہاں تک پہنچایا. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے نا, جیسے ماں اپنے بچے کی نگہداشت کرتے, اس طرح حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محبت کے ساتھ لے کر رہے ہیں. اس دوران ایک چرواہا آیا. اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سارا ہم ہجرت کا سفر پڑھیں گے تو اس میں ڈفرنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اب ایک انسیڈنٹ کیا ہے, آپ کو اگر نمبرنگ کر لیں آپ نمبر ون نمبر ٹو, تو آپ کو پتا رہے گا, یاد رہے گا کہ کتنے انسیڈنٹس ہوئے جو تاریخ میں آتے ہیں. اس دوران ایک چرواہا آیا, ابوبکر صدیق نے اس سے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا, پھر وہاں سے آگے چل پڑے. اب آپ اس سارے ہجرت کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا بہت ذکر آتا ہے کہ دودھ پلایا. پہلے بھی وہاں پہ کیا تھا, سارے سور کے پاس ہی بکریاں لاتے تھے اور دودھ پیا. اب بھی یہاں پہ کیا ہے, ایک چرواہا تھا بکریاں لے کر جا رہا تھا اور دودھ پیا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کفایت کرتا ہے. اس جس کو کہیں گے کمپلیٹ ڈائٹ, اتنی اس میں نیوٹریشن ہے. اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے لیے مانگی کہ اللہ اس میں اور اضافہ فرما, زیادتی فرما, وہ کسی اور چیز کے اندر لیے نہیں فرمائی, تو یہ اتنی اچھی چیز ہے. اور دوسرا ہمیں یہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چرواہے سے پوچھا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ تم کس کے غلام ہو, اس نے کہا کہ میں شہر میں کوئی ہے اس کا غلام ہوں. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ چرواہے کے پاس بکریاں نہیں تھیں, اس نے کہا میرے پاس بکریاں تو نہیں ہیں, میرے پاس ایک اونٹ ہے, اور اونٹ جو ہے وہ بھی بالکل یعنی اتنا نحیف ہے کہ اس کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تھی اور وہ اونٹ کے تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دھویا اور ابوبکر صدیق کو بھی پلایا, خود بھی پیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ چرواہا جو تھا وہ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں, وہ اس قدر اس سے متاثر ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ کسی کو نہیں بیان کرو گے تو تمہیں بتاتے. تو اس نے وعدہ کیا تو فرمایا یہ اللہ کے رسول نے. اس نے کہا میں حق کی گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. یہ روایت بھی آتی ہے, یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور طبرانی میں ہے, تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جیسے دودھ دھویا, بکریاں تھی اس کے پاس, ایک کے پاس, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ان بکریوں کے تھنوں کے اوپر سے کوئی مٹی ہے یا بال ہے یا کوڑا ہے, پہلے اس کو صاف کرو. اس نے صاف کیا تو اجرت کے اوپر اسے لیا, پیمنٹ کر کے لیا کہ بکریوں کا دودھ دھویا. اور اس کے لیے ایک انہوں نے چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا, جیسے پیالہ سا رکھا ہوتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے بھی تھے اور وضو بھی اس سے کرتے تھے. تو وہ لینے کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے تھے, انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگائیں اور پیالے کا پوچھیں. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر وہ پیالہ دیا اور وہ پیالہ انہوں نے دودھ اس سے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا جی خوش ہو گیا. یہ جو یہاں پہ آیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. کہ کیسے سبحان اللہ, ان کا دل بھی کس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اچھا پھر سیکنڈ انسیڈنٹ آپ نمبر ٹو اس پہ لکھ لیں. اچھا ایک اور بات اس کے اندر یہاں پہ نہیں ہے موجود, مگر وہ ایک روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مڑ کے دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اے مکہ تو سب سے مقدس زمین ہے, اس پوری دنیا میں تو سب سے مقدس زمین ہے, اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا, پیدا وہاں پہ ہوئے, بچپن وہاں گزرا,
फिर सारी जो जितनी यानी अपनी मेमोरीज इंसान की होती है सारी मेमोरीज वहाँ की है, फिर शादी वहाँ हुई, फिर बच्चे वहाँ हुए, फिर नबूवत घर मिली, फिर किस तरह तबलीग का काम यहाँ पे किया, फिर किस तरह काफरों ने सताया और कैसी कैसी जो भी सारी जितनी भी ये टॉर्चर की दास्तानें थी वो सारी यहीं पे तो रकम हुई। और अब इस मक्का को छोड़ के जा रहे हैं, ये ऐसी सरजमीन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं कभी ना छोड़ता। दूसरी यहाँ पे एक और बात जो हमें पता चलती है एक रिवायत से कि एक दफा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमान को देख रही थी, तो आसमान पे जब इतने सितारे नजर आए तो पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या किसी की नेकियां इन सितारों के बराबर भी हैं। मैं जब ये हमेशा रिवायत पढ़ती तो मैं सोचती हूँ कि उनकी कन्वर्सेशन भी कैसी होती थी, सुभान अल्लाह, कि यानी दिमाग में सितारे देख के क्या आया, किसी को शायरी आती है, किसी को किसको ही याद आता है तो किसी को कोई याद आता है, उनको क्या याद है कि नेकियां किसी की इतनी भी है जितने ये तारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उमर की नेकियां इन तारों के बराबर है। तो फिर उनको फौरन ख्याल आया कि मेरे बाप की नेकियां, अबू बकर सिद्दीक की नेकियां, फरमाया अबू बकर सिद्दीक की एक रात की नेकी जो उसने मेरे साथ गार में गुजारी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से ज्यादा भारी। इसीलिए हजरत उमर फरमाया करते थे कि या रसूल अबू बकर सिद्दीक अपनी वो एक रात मुझे दे दे और मुझसे मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले, एक रात को मुझे दे दे, इतनी कीमती वो एक रात थी। तो अल्लाह ताला चुनता है नेकी के किसको नेकी का मौका देना है वो भी अल्लाह की तौफीक से होता है और अल्लाह उसके लिए पिक करता है किसी को। अल्लाह ताला ने उनको पिक किया था इस सफर में साथ जाने के लिए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही नहीं किया, देख लें उनका हिल्म, उनकी जो सुभान अल्लाह खुलूस, उनकी जो खैर ख्वाही, बेशक और सहाबा भी थे लेकिन जैसे देखिए अबू बकर सिद्दीक और जैसे उनका पूरा खानदान इसमें लगा हुआ है। यहाँ ये भी एक इसके अंदर वाकया आता है कि हजरत अस्मा जो थी उनके दादा, आपको पता है अबू कुहाफा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कब मुसलमान हुए थे, फतह मक्का के बाद। अबू बकर सिद्दीक के जो बाप थे ना वो उस वक्त मुसलमान हुए थे। तो वो जब उन्होंने जब ये चले गए हिजरत करके तो उन्होंने कहा वो तो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, देखो तुम लोगों को एक मुश्किल के अंदर डाल गया। तो इतनी समझदार थी कि लेकर गई अपने दादा को और जहाँ पे बाप खजाना रखते थे अपना, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत मालदार थे, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया था बहुत ज्यादा उनके पास माल था लेकिन सारा माल ये गुलामों को आजाद कराने और इसमें लग गया। अब जिस वक्त हिजरत का मौका था तो उनके पास कोई 5-6 हजार दिरहम रह गए थे और वो भी सारे के सारे साथ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा कि पता नहीं क्या किस वक्त काम आ जाए। और उन्होंने कहा देखो तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, और वाकई नहीं कुछ छोड़ के गए थे, इनको तो अल्लाह के भरोसे के ऊपर, ये तो कहीं से कुछ खा ही लेंगे। वो गई और जहां पे उनके बाप खजाना अपने माल रखते थे वहां पे ले जाके कुछ पत्थर रख दिया और उनके ऊपर कपड़ा रख दिया। अबू कुहाफा जो थे वो नाबीना थे, ब्लाइंड, उनको वहां पे लेके गए, कहने लगे नहीं वो तो बहुत कुछ छोड़ के गए, ये देखे, उनका हाथ उसके ऊपर लगवाया और वो कहते हैं अच्छा अगर इतना छोड़ के गए फिर तो ठीक है। कैसी समझदार थी सुभान अल्लाह। और उनको देखें कि उनको ये था कि हम सफर पे जा रहे हैं हिजरत के सफर पे, कहां जरूरत पड़ जाए, ये नहीं कि मेरे बच्चों को पीछे कहां जरूरत पड़ जाए, क्या पता इनको कोई तो मैं तो यहाँ पे हूंगा नहीं इनके लिए कुछ छोड़ के जाऊं, ये था उनका खलूस। ऐसे नहीं, वाकई ये वो लोग जिनसे अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह अकबर। गालिबन दूसरे दिन, अब ये दूसरा वाकया, उम्मे माबत के खेमे से गुजर हुआ। अब उम्मे माबत इनका असल नाम आतिका है और ये कहा जाता है कि ये खुदैद के अतराफ में मुशल्लल के पास हुआ करती थी। मुशल्लल मक्का से 130 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे असल में ये रास्ते में समझ लें एक जगह आती है। अब यहाँ पे मुसाफिर जितने गुजरते थे अक्सर यहाँ पे आके स्टे करते थे, उस वक्त होटल वगैरह तो कोई होते नहीं थे, रास्ते में ये समझ लें बद्दू लोग थे, खाना बदोश से लोग, और इन तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की बात पहुंच चुकी थी। लेकिन ऐसे ही ना जैसे कहीं से कोई खबर मुसाफिर आया, किसी ने बता दिया किसी ने बता दिया, اب یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جاتے اور جا کے تحقیق کرتے اچھا وہ کوئی سچے نبی ہیں یا نہیں ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، ایسے نہیں تھا. بس ان بدو لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوتا تھا؟ صاحب قریش. صاحب قریش کے ایک آدمی ہے صاحب قریش، ان کو کہتے تھے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بس ان کو اتنا پتا تھا، اتنی بات ان کے کانوں تک پہنچی. یہ لوگ بہت غریب تھے، ان کی فیملی بہت غریب تھی، اور ان کے پاس سوائے بکریاں وغیرہ چرانے کے اور کوئی ایسا کوئی ان کا ذریعہ آمدنی اس طرح نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ اتنی یہ مہمان نواز تھی کہ جو مسافر آتا تھا یہاں پہ آ کے آرام بھی کرتا تھا. جو ان کے پاس میسر ہوتا تھا، کھجور ہے یا گوشت ہے یا دودھ ہے یا کچھ بھی جو ان کے پاس ہوتا تھا، اس کے سامنے حاضر کرتی تھی. تو ان کا ذکر، ان کا چرچا لوگوں میں تھا کہ ام محبت ایک ہیں جو اتنی مہمان نواز ہے. ان کا قصہ بہت، کوئی آپ کو یاد آتا ہے میموری میں کوئی ان کا نام پڑا؟ ہولیا بیان کرنے میں، شاباش. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. کچھ تو لے کر آؤ، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کہ کچھ بھی ہوتا تو یہ لے کر آتی. ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. یعنی اتنی کمزور تھی کہ وہ جو باقی ان کے شوہر جو ہے نا بکریاں چرانے لے گئے تھے، لیکن ایک بکری اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں، چلنے کے قابل بھی تھی، اتنی دبلی پتلی اور نہ اس میں دودھ کا قطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ کیا میں اس کا دودھ دھو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہنس پڑی کہ یہ کیا دودھ دے گی، یہ تو عرصہ دراز سے سوکھی ہے، یہ کہاں سے اس کو دودھ آئے گا. تو یہ میں آپ کو دوسری کتاب سے بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام محبت یہ بکری کیسی ہے؟ ام محبت نے کہا یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، لہٰذا یہاں پہ کونے میں کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ والی ہے؟ ام محبت نے کہا یہ بیچاری اس قابل کہاں ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ ام محبت نے کہا میرے ماں باپ صدقے اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دھو لیجیے. وہ اتنی مہمان نواز تھی یعنی ان کا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ادھیڑ عمر خاتون تھی، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اپنے سیر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کے ساتھی آئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی، تو بکری نے دودھ دینے کے لیے پاؤں پھیلا دیے، تھن دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا تو ام محبت اتنا بڑا برتن لے کر آئیں کہ وہ بھر جائے تو کئی لوگوں کے لیے کافی ہو. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دھوا تاکہ یہ برتن بھر گیا اور اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگ تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام محبت کو دودھ پلایا. سب سے پہلے کس کو دیا؟ وہ خوب سیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا. ساتھی کون تھے؟ نا بالکل، عامر بن فہیرہ اور جو ساتھ عبداللہ بن حریفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دو بار پیا اور خوب سیر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی برتن میں دودھ دھونا شروع کیا، حتیٰ کہ اس برتن کو بھر دیا اور اسے ام محبت کے پاس چھوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا. اچھا، اب یہاں پہ اسی کو بہت مختصراً بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام محبت کو پلایا، وہ آسودہ سیر ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ سیر ہو گیا، تو خود پیا اور دوبارہ دو کے برتن بھر دیا اور اسے ام محبت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا، دریافت کیا، پوچھا کہ ام محبت نے پوری بات بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا. اتنے کسی صحابیہ نے اس طرح سے بیان نہیں فرمایا جیسے انہوں نے شیئر کہے تھے. اس پر ابو محبت بول اٹھے یہ تو اللہ ہی صاحب قریش ہے. اب صاحب قریش سمجھ آئے کس کو کہتے تھے؟ صاحب قریش وہ کس کو کہتے تھے؟ ان میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. میں نے ابھی بتایا نا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے تھا، وہ کہتے تھے صاحب قریش. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یعنی ایمان تو وہ لے آیا اسی وقت کہ اس نے کہا کہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں ان کا ساتھ اختیار کروں، یعنی مان لیا اس نے. اور یہ اب ایک جگہ پہ آتا ہے دوسری کتاب میں کہ ام محبت نے پورا واقعہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا کہ وہ کیسا ہے. تو حلیہ کیا بتایا؟ رنگ چمکتا ہوا، تابناک چہرہ، بناوٹ میں حسن کا نظارہ، نہ بڑھے پیٹ کا عیب لگاوا، نہ سر پر بالوں کی کمی کا مسئلہ، کھلا کھلا چہرہ، آنکھیں سرمگی، لمبی پلکیں، آواز روبدار، گردن سراہی دار، گھنی داڑھی میں بال ہلکے سے گولائی دار، آبرو باریک اور دراز، گھنی بھووں والا، خاموش ہوں تو پروکار، بولیں تو کشش دار، دور سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر با کمال اور پرجمال، قریب سے دیکھیں تو حسن اور رانائی کے آئینہ دار، بولیں تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس، جملے واضح اور دو ٹوک، نہ اختصار نہ زیادہ بول بال، بولتے تو یوں لگتے جیسے لڑی سے لگی ہے موتیوں کی برستی برسات، قد درمیانہ، نہ اتنا لمبا کہ ناگوار لگے، نہ اس قدر چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب، قد ایسا کہ وہ ہے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ جو دیکھنے میں دیتی ہے سب سے زیادہ تازہ بہار، سب سے زیادہ متناسب اعضاء والے، اس کے ساتھی اس کے گرد یوں گھیرا ڈالے بیٹھتے ہیں جیسے تاروں میں گھرا چاند، آپ بولیں تو وہ ہوتے ہیں گوش بر آواز، حکم فرمائیں تو بجا لانے میں ہوتے ہیں بابرکات، ہر کوئی خدمت کے لیے حاضر باش، حاشیے کے اندر چادر پھولدار، پیشانی پہ شکن نہیں، طبیعت ترش نہیں، یہ سارا حلیہ انہوں نے بیان کیا شعروں میں، اور ایسے شعر کبھی دوبارہ، یعنی یہ سمجھ لیں نعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نعت کوئی بیان نہیں کر سکا کبھی. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ام معبد نے جب یہ بکری کا معجزہ دیکھا تو اسی وقت مسلمان ہو گئی، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اور ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ہجرت کر لی. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیر مکہ سے شروع اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا، ہائے قصی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی، بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. کون تھے بنو کعب کی خاتون؟ کون؟ یہ ام معبد. تم اپنی خاتون سے اس بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. اللہ اکبر، یہ ایک آواز آئی تھی. پھر آپ صدیت سے آگے بڑھے، تو اب یہ تھرڈ واقعہ ہو گیا، آپ نے نمبرنگ کی ہے، ایک چرواہے کا واقعہ ہوا، ایک ام معبد کا، اور ایک یہ مشہور واقعہ سراقہ بن مالک کا. سراقہ بن مالک کا نام ہم نے اور کہاں سنا؟ شاباش، جنگ بدر میں جو شیطان جس حلیے میں آیا تھا وہ کس کا حلیہ تھا؟ سراقہ بن مالک کا. تو آپ قدیس سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا، جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا، اور اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں، تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا لیکن فالبت کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا، جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے جبکہ ابو بکر صدیق بار بار مٹ کر دیکھ رہے تھے. اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین یہاں پہ میں کر دوں آپ لوگوں کو سراقہ بن مالک کے بارے میں. سراقہ بن مالک بھی ایک قریب ہی خدید جگہ تھی جہاں کا ایک یعنی کافی نامی گرامی آدمی تھا، بڑا آدمی تھا. تو وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو قریش کا ایک قاصد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ قریش کی طرف سے بڑا بھاری انعام کا اعلان ہوا، اس طرح ہیں دو لوگ اور ایسے فرار ہو گئے تو ان کے پیچھے انعام رکھا ہوا. اب جب انعام میں 100 اونٹ کے بارے میں اس نے سنا تو اس کے تو منہ میں پانی بھر آیا اور اتنا لالچی ہوا، اس کو ضبط نہیں ہو سکا، اپنے منہ سے وہ بول تو نہیں رہا تھا، بتایا تو نہیں اس نے، مگر اس کو یہ تھا کہ کہیں اور کوئی لوگ اس انعام کے پیچھے نہ چل پڑے. ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا اس مجلس سے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں نے 3 لوگ دیکھے ہیں وہ ادھر کو جا رہے تھے اور مجھے تو لگتا ہے یہ وہی 3 لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں ان سے. سراقہ نے اس کی بات سن کے کہا نہیں 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 وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی اونٹنی ان کی گم ہو گئی، اس کو تلاش کرنے گئے. کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں. तो मैंने उन बात को बदल दिया और मैं वहां पे बैठ गया। और जब वो दूसरी बातों में मसरूफ हो गए, कहीं और की बातें करने लगे, तो मैं चुपके से वहां से खिसक गया ताकि कोई और भी ना, लोग ना चल पड़े, मुझे सिर्फ इनाम मिले ना। सीधा अपने घर पहुंचा, अपनी लौंडी से कहा कि मेरी घोड़ी तैयार करो, और लोगों की निगाहों से छुपते छुपाते रवाना हो गया, साथ हथियार भी ले लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये कहा जाता है कि अपनी कौम के चंद ऐसे सरदारों में से था जो बड़ा शायर भी था और इस यानी बड़ा अच्छा घुड़सवार भी था और बहुत अच्छा रास्तों को जानने वाला था, रास्तों का खोज लगाने वाला था। ये बड़ी तेजी से मुसाफत तय करते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि एकदम उसकी घोड़ी जो थी वो लड़खड़ाई और जमीन पे गिर गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसने अपने लिए इसको अच्छा शगुन नहीं समझा कि मेरी घोड़ी इस तरह गिर गई है। उसने कहा कि तेरा बेड़ा गर्क हो, और तेजी से उसको उठाया और फिर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर घोड़ी लड़खड़ाई और गिर गई। उसने कहा ये तो लगता है कि बहुत बुरा शगुन है, कि मतलब मैं ना आगे जाऊं। अच्छा, अब जिस जगह इसकी घोड़ी लड़खड़ाई थी और गिरी थी, वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला साफ दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अब इसने क्या किया, कमान निकाली तीर चलाने के लिए, क्योंकि जिंदा या मुर्दा इसी तरह को पकड़ के लाना है ना। तीर चलाने के लिए तो हाथ छल हो गया, हाथ ही ना काम करे। अब घोड़ी जमीन में धंसने लगी और वहां से ऐसे धुआं सा निकला और आसमान की तरफ को गया, जिससे घोड़ी की आंखें बंद होने लगी। अब फिर से इसने घोड़ी को एड़ लगाई तो वो फिर जमीन में धंस गई, और इसके पांव ऐसे जमीन में धंस गए जैसे कील ठोक दी है इसके पांव। अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबूबकर सिद्दीक की तरफ देखा और गिरियाजारी करते हुए कहने लगा, तुम दोनों अपने रब से मेरे लिए दुआ करो कि मेरी घोड़ी को निजात दे दें और इसकी टांगे जमीन की गिरफ्त से आजाद हो जाए। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आपका पीछा छोड़ दूँ। इससे पहले ना इसने पाल भी निकाली। वो लोग, मैंने पहले आपको बताया था ना, तीर निकालते थे और कि ये काम करें या नहीं करें। तो अगर कुछ ऐसा निकल आता कि कर लो तो फिर कर लेते थे, अगर निकल आता कि ना करो तो नहीं। तो उसने दो तीन दफा वो तीर से फाल निकाली और हर दफा उसमें यही आया कि नहीं करो ये काम। फिर भी वो लालच इतना ज्यादा था कि फिर भी चल पड़ता था। अब जब इसको समझ आ गई कि नहीं, ये घोड़ी के पैर धस गए हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता मुझे मेरा आगे जाना। तो इसने पुकार के कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये दुआ करें कि ये मेरी घोड़ी के पैर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वो घोड़ी के पैर निकल आए। आजादी मिलने पर थोड़ी देर में दिल में लालच पैदा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकुब में दोबारा घोड़ी को लेकर चला। इस दफा तो घोड़ी इतनी जोर से जमीन में धंसी, इसने फिर फरियाद की कि आप मेरा सामान ले लें, मेरा ज़ादे राह ले लें, मेरे हथियार ले लें, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के अब अहद करता हूँ कि अब रास्ते में आपके नहीं आऊंगा, अब आपका ताकुब नहीं करूंगा, मैं अब वापस चला जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमें तुम्हारे कोई सामान की जरूरत नहीं, हाँ ये है कि तुम वापस लोगों को जाके हमारी कोई इत्तला ना देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की तो उसकी घोड़ी फिर निकल आई। फिर वो वापस लौटने लगा तो उसने दूर से आवाज दी, अर्ज किया कि इजाजत हो तो मैं आपके पास आके कुछ बात करना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो आपको नापसंद। पूछा क्या बात है, वो करीब आया, उसने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपका दीन गालिब आके रहेगा। उसको यकीन हो गया था ये सच्चे, आप मुझसे वादा करें कि जब आपकी रियासत में आऊं, यानी जब आपको इख्तदार मिल जाए, तो आप मेरी इज्जत करेंगे, और ये वादा मुझे लिख के दें, अमान लिख के दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त एक हड्डी पे उनको कहा तो एक अमान लिख दी उन्होंने। जब वो वापस लौटने लगा तो एक बात इसकी याद रखिएगा सुराका की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया था, सुराका वो क्या दिन होगा जब किस तरह के कंगन तेरे हाथों में होंगे। तो उसने कहा हैरान होके, किसरा बिन हरमस के, यानी इतना वो हैरान हुआ, किसरा सबको पता था ईरान का बादशाह, ईरान एंड रोम, ये दो सुपर पावर्स थी उस वक्त। किसरा कंगन पहना करता था बहुत कीमती, उसके कंगन होंगे मेरे हाथ में, यानी ये तो खुद बेचारे अभी सरोसामानी की हालत में जा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, वो कहां किसरा के कंगन मेरे हाथ में होने की बशारत दे रहे हैं। आपने फरमाया हाँ, उसी किसरा के। और फिर ये वाकया हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया और ईरान फतह हुआ, اور کسرا کی جواہرات، کیونکہ وہ لدا ہوتا تھا داج اور اس کی وہ چیزیں ساری مال غنیمت میں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ سارا مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبی میں، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بلاؤ سراقہ کو کہاں ہے، اور اس کو بلایا گیا. اور وہ کنگن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس طرح وہ دن کیسا ہوگا جب وہ کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، انہوں نے اس کو کنگن دیے تھے، اس کو پہنائے تھے سراقہ. اللہ اکبر. تو یہ اس کے بعد واقعہ ختم کر لیتے ہیں، پھر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں انشاءاللہ. تو اس نے فال بد کی پرواہ کیے بغیر سواروں کے آگے بڑھتا گیا، جب اس قدر قریب پہنچا کہ آپ کی قرآن سننے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، جبکہ ابوبکر صدیق بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو فکر ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے اور یہ نہیں ہو کہ کوئی نقصان دے. تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک گھٹنوں تک جا پہنچے، اور وہ گھوڑے سے گر گیا. پھر سوراخا کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑا تھا. سوراخا نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا. اس سے اس پر زبردست روب تاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا. چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی، وہ لوگ ٹھہر گئے، اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا. پھر راد و متا پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لیا. البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے. سراقا نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ کے دیا. پھر سراقا واپس ہوا، جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یا تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا. ہر جگہ جہاں پہ لوگ ملتے تھے وہ کہتا تھا کہ میں یہاں سے دیکھ آیا ہوں، اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اب تم لوگ یہاں سے لوٹ جاؤ. اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.